حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خواہ رحمہ کا ہفتہ محنت کشاں یوم مزدور کی مناسبت سے ملک کے گوشہ و کنار سے آئے مزدوروں سے ملاقات اور خطاب 26 اپریل 2024۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز، کارگران عزیز،
تمام محنت کش برادران و خواہران عزیز، خوش آمدید۔ میں آپ حاضرین محترم کے توسط سے محنت کش برادری کو سلام پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ کامیاب و منصور رہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ یہ ہفتہ محنت کشاں ہے، جس کی وجہ سے اس ہفتے میں محنت کشوں سے ملاقات ہو جاتی ہے اور کم از کم ان کا زبانی شکریہ ادا کر لیتے ہیں۔ البتہ زبانی شکریہ کافی نہیں ہے، لیکن ضروری ہے۔ میں محنت کشوں کی زحمتوں کا، ان کی نجابت کا اور ان کی کاوشوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چند نکات عرض کروں گا۔ یہ نکات جو عرض کیے جا رہے ہیں، ممکن ہے کہ ان میں سے بعض آپ کو معلوم ہوں اور واضح ہوں۔ میں نکات کے بیان پر اس لیے زور دیتا ہوں کہ یہ عام ہو جائیں، عام رائے میں، رائے عامہ میں معمول بن جائیں، معاشرے کے عام لوگوں کی طرح، معاشرے کے عام لوگوں کی نگاہیں ان پر رہیں اور یہ نکات تسلیم کر لیے جائیں تو ان کا عملی ہونا آسان ہو جائے گا۔ حکومتیں، حکام اور سبھی متعلقہ ذمہ داران ان کی تکمیل کی کوشش کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ عملی شکل اختیار کریں۔ پہلا نقطہ محنت کش کی اہمیت سے تعلق رکھتا ہے۔ محنت کشوں کی اہمیت کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے، ہماری بھی کچھ گزارشات ہیں، دوسروں نے بھی کہا ہے، ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں۔ سب سے پہلی اور بڑی بات جو اس سلسلے میں کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت کش کے زخمی ہاتھوں پر بوسہ دیا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ یہ محنت کش کی اہمیت ہے، لیکن یہاں ایک نقطہ بھی ہے کہ دنیا میں، ہر ملک میں، سبھی اقوام میں، مختلف تہذیبوں میں یوم محنت کش منایا جاتا ہے، یوم محنت کشاں سبھی مناتے ہیں، لیکن محنت کش کے بارے میں اسلام کا نقطہ نگاہ مادی نقطہ نگاہ سے مختلف ہے۔ مادی دنیا بھی محنت کشوں، مزدوروں کے لیے اہمیت کی قائل ہے، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ محنت کش ایک وسیلہ ہے جسے وہ دولت پیدا کرنے کے وسیلے کے طور سے استعمال کرتے ہیں۔ مادی دنیا مزدوروں کو، محنت کشوں کو ایک ذریعے کی حیثیت سے دیکھتی ہے، ایک آلائے کار کی حیثیت سے دیکھتی ہے، اسی نگاہ سے دیکھتی ہے جس نگاہ سے وہ کسی اوزار کو یا کسی مشین کے پرزے کو دیکھتی ہے۔ اسلام ایسا نہیں ہے۔ محنت کش کے بارے میں اسلام کا نقطہ نگاہ اس اہمیت پر استوار ہے جس کا اسلام محنت اور کام کے لیے قائل ہے، اسلام کا اور محنت کے لیے ذاتی اہمیت کا قائل ہے۔ اسلام کام اور محنت کے لیے ذاتی اہمیت کا قائل ہے۔ عمل صالح کی یہ اصطلاح جو قرآن کریم میں ہے اور متعدد روایات میں سلسلے میں جو اصطلاحات بروئے کار لائی گئی ہیں، اس کی جو تعریف کی گئی ہے اس سے مراد صرف روزہ اور نماز نہیں ہے۔ عمل یعنی ہر طرح کا عمل، وہ عمل بھی جو انسان عبادت کے عنوان سے کرتا ہے اور وہ کام بھی جو رزق حلال کے لیے انجام دیا جاتا ہے، وہ بھی عمل ہے، یہ بھی عمل صالح ہیں، ان الذین آمنوا عملوا الصالحات۔ لہذا اس عمل پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ عمل ایک عام اصطلاح ہے۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ سعد ابن معاذ کے سلسلے میں جو شہید ہوئے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر میں اترے، انہیں قبر میں لٹایا اور پھر جب آپ اس قبر کو بنا رہے تھے تو مسلسل پانی اور گندی ہوئی مٹی مانگ رہے تھے، فرما رہے تھے کہ گلی مٹی دو تاکہ قبر مضبوط کی جائے۔ قبر کس لیے محکم کی جاتی ہے؟ ظاہر ہے کہ اس لیے مضبوط کی جاتی ہے کہ چار دن بعد خراب نہ ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کا جواب دیا ہے، کسی نے آپ سے سوال نہیں کیا تھا لیکن پیغمبر نے اس کا جواب دیا ہے۔ فرمایا کہ ہاں، ہم جانتے ہیں کہ چند دنوں میں یہ خراب ہو جائے گی، یہ بدن بھی اور وہ لحد بھی، لیکن خدا چاہتا ہے کہ جب انسان کوئی کام کرے تو بے حسن و خوبی اور مضبوطی کے ساتھ انجام دے، مکمل انجام دے۔ روایت میں اسی طرح بیان کیا گیا ہے، ان اللہ تعالی یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقن۔ ظاہر ہے کہ اس روایت کی زبان میں جو لفظ عمل استعمال کیا گیا ہے، اس کا اطلاق اس طرح کے عمل پر بھی ہوتا ہے، یہ عمل بذات خود احترام کا متقاضی ہے۔ ایک روایت میں، یہ روایت معاشرے کے بارے میں ہے، انسانی معاشروں کے بارے میں آیا ہے کہ من یعمل یزداد قوۃ، جس معاشرے میں کام ہوگا، عمل انجام پائے گا، اس کی طاقت و قوت میں اضافہ ہوگا۔ ومن یقصر فی العمل یزداد فترۃ، اور جس معاشرے میں عمل میں کوتاہی اور سستی ہوگی تو اس کی کمزوری روز بروز بڑھتی جائے گی۔ عمل طاقت پیدا کرتا ہے، فرد میں بھی اور معاشرے میں بھی عمل یہ ہے۔ لہذا اسلام میں کام کی اپنی ذاتی اہمیت ہے، کون یہ عمل انجام دیتا ہے؟ آپ، مزدور، محنت کش سب کا۔ بنابراہ محنت کش بھی بذات خود اہمیت رکھتا ہے۔ دیکھیے، یہ نقطہ نگاہ ہے، نقطہ نگاہ یہ نہیں ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو ہماری جیب خالی رہے گی، یہ نہیں کہ محنت کش کو بھی ایک اوزار کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ اسلام اس طرح سے نہیں دیکھتا، اسلام کہتا ہے کہ یہ کام کر رہا ہے اور کام کی اپنی ذاتی اہمیت ہے، لہذا اس محنت کش کی بھی، اس مزدور کی بھی اہمیت ہے، اس کی ذاتی اہمیت ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ خود بھی جو محنت کش ہیں اپنی اہمیت کو سمجھیں، محنت کش کی اہمیت اور اس کے مرتبے پر توجہ رکھیے، اور ملک و معاشرہ اور عوام بھی اس بات پر توجہ رکھیں کہ محنت کش کی اہمیت کیا ہے۔ لہذا یہ ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ ملک کے آج کے اقتصادی مسائل سے تعلق رکھتا ہے۔ آج ملک کے اہم مسائل میں سے ایک اقتصاد کا مسئلہ ہے۔ اسی بنا پر ہم نے چند برس سے سال کے شعار کو، نعرے کو، اقتصادی پہلوؤں پر زور دے کر بیان کیا ہے۔ اس سال بھی ہم نے پیداوار میں اضافہ، پیداوار میں چھلانگ، یہ چھلانگ کیسے لگے گی؟ عوام کی شرکت سے، مجھے یقین محکم ہے اور سبھی ماہرین اقتصادیات بھی میرے نظریے سے اتفاق رکھتے ہیں کہ اگر عوام اقتصادی میدان میں آ جائیں، بالخصوص اگر پیداوار کے میدان میں آ جائیں، تو پیداوار میں چھلانگ لگانا ممکن ہے۔ ملک امیر ہوگا، عوام دولت مند ہو جائیں گے، محنت کش کی جیب بھر جائے گی، محنت کش کا ہاتھ خالی نہیں رہے گا، روزگار میں اضافہ ہوگا، بے روزگاری کم ہوگی، محنت کشوں کی بے شمار مشکلات اور ملک کا اقتصادی مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ اقتصادی مسئلے کی بات ہے۔ اب اس شعار پیداوار میں چھلانگ میں، چھلانگ کا ستون کون ہے؟ محنت کش، یعنی اس ذاتی اہمیت کے علاوہ جو میں نے پہلے نقطے میں عرض کی۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس سال کے شعار اور اس سال کی کلی سیاست میں جس پر عمل ہونا ہے، اور الحمدللہ ملک کے حکام اس پر عمل کر رہے ہیں، میٹنگز ہو رہی ہیں، بحث و مباحثے جاری ہیں، اور انشاءاللہ راہ حل نکل آئیں گے۔ محنت کش کا کردار بہت نمایاں اور ممتاز ہے، یعنی پیداوار کے اچھال میں، پیداوار کے اضافے میں ایک ماہر اور جوش و جذبے سے کام کرنے والے محنت کش کا کردار ناقابل انکار ہے، اس کا کردار بہت اہم ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ محنت کش اور روزگار پیدا کرنے والے کا کردار اہم ہے، روزگار فراہم کرنے والے کا کردار بھی بہت اہم ہے، اس کا ہونا ضروری بھی ہے تاکہ محنت کش کام کر سکے۔ روزگار فراہم کرنے والے اور محنت کش دونوں اقتصادی جنگ میں اگلے محاذ پر ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ آج ہم اقتصادی جنگ کی حالت میں ہیں، اقتصادی جنگ ہے، اور واقعی یہ اقتصادی جنگ ہے، ابتدائے انقلاب کے 8 سالہ مسلط کردہ جنگ کی طرح ہے، جو مسلط کردہ فوجی جنگ تھی، یہ مسلط کردہ اقتصادی جنگ ہے۔ امریکہ ایک طرح سے اور امریکہ کے ساتھی ممالک ایک الگ طرح سے جمہوریہ اسلامی ایران کے خلاف اقتصادی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ اقتصادی جنگ ہے۔ اس اقتصادی جنگ میں جو ہم پر مسلط کی گئی ہے، پہلی صف اور اگلا محاذ روزگار فراہم کرنے والوں محنت کشوں سے تعلق رکھتا ہے، اگلے محاذ پر ان کا کردار ہے۔ لیکن میرے پیش نظر یہ حصہ نہیں، بلکہ میرے پیش نظر یہ بات ہے کہ جو آپ امریکہ کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں، اپنے کام کی قدر کو سمجھیں۔ یعنی محنت کش اور روزگار فراہم کرنے والے اس جد و جہد کی اگلی صف میں ہیں۔ آپ جتنا اچھا کام کریں گے، اس امر میں جتنی مدد کی جائے گی آپ اچھا کام کر سکیں، اس سلسلے میں بعد میں عرض کروں گا۔ اس اقتصادی جنگ میں اتنے ہی اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ ایک دوسرا نقطہ تھا۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ یہاں کچھ فرائض ہیں حکومت اور حکام پر، محنت کشوں کے تئیں کچھ فرائض ہیں اور کچھ کام انہیں کرنے ہیں، اور کچھ فرائض محنت کشوں کے بھی ہیں۔ یعنی دونوں فریقوں کے کچھ فرائض ضرور ہیں جو انہیں انجام دینے ہیں۔ میں ان فرائض کی طرف اشارہ کروں گا۔ سب سے پہلی بات، اس پر توجہ رکھیں کہ محنت کشوں کے حالات بہتر ہونے سے پورے معاشرے میں بہت زیادہ اثرات مرتب ہوں گے۔ جیسا کہ مجھے رپورٹ دی گئی، ہمارے ملک میں تقریباً 1,40,00,000 محنت کش ہیں، 1,40,00,000 مزدور ہیں۔ اگر ان کے خاندان والوں کا بھی حساب کریں تو تقریباً 4,00,00,000 سے زائد بن جاتے ہیں۔ یہ 4,00,00,000 سے زائد کا مطلب ملک کی تقریباً آدھی آبادی ہے۔ اگر کوشش کی جائے اور ایسا کام کیا جائے کہ ملک کے محنت کشوں کے حالات اچھے ہوں، تو اس سے ملک کی نصف آبادی کی حالت اچھی ہو جائے گی۔ یہ بہت اہم ہے۔ اب جو فرائض ہیں، میں ان میں سے بعض یہاں نوٹ کر کے لایا ہوں تو بیان کرتا ہوں۔ پہلا مسئلہ جو محنت کش طبقے کے اہم ترین ضروریات میں سے ہے، محترم وزیر صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، ملک کے حکام بھی سن رہے ہیں، روزگار کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، تحفظ روزگار۔ روزگار کی سیکیورٹی کا مطلب یہ ہے کہ محنت کش اپنے مستقبل سے مطمئن ہو۔ ایک وقت ہم بڑے اور پرانے کارخانوں کے بند ہونے کے مسئلے سے دوچار تھے۔ کسی بڑے کارخانے کے بند ہونے سے بعض اوقات کئی ہزار محنت کش مزدور بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ الحمدللہ حالیہ ایک دو برس میں حکام کی کاوشوں سے بہت سے کارخانے دوبارہ چلنے لگے ہیں، کھل گئے ہیں۔ جیسا کہ مجھے رپورٹ دی گئی ہے، تقریباً 10,000 ایسے کارخانے جن میں سے کچھ پوری طرح بند ہو چکے تھے اور بعض آدھے بند تھے، دوبارہ زندہ کیے گئے ہیں اور اب چلنے لگے ہیں۔ یہ کام جاری رہنا چاہیے۔ محنت کشوں کی روزگار کی سیکیورٹی کے لیے مختلف روشوں سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ روزگار کی سیکیورٹی حکام کے فرائض میں ہے کہ جو قناعت اور شرافت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، کم سے کم انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی ملازمت محفوظ ہے، اس حوالے سے انہیں کوئی مشکل پیش نہیں آنے والی۔ ایک اور نقطہ انشورنس سے تعلق رکھتا ہے، جس کی طرف محترم وزیر نے اشارہ کیا۔ انشورنس کا مسئلہ بہت اہم ہے۔ محنت کشوں اور دوسرے طبقات کے لوگوں کے لیے سوشل سیکیورٹی کی کلی پالیسیاں مدتوں پہلے دی جا چکی ہیں۔ محترم صدر مملکت نے بھی حکم دیا ہے کہ اس کے ضوابط تیار کیے جائیں، لیکن جیسا کہ رپورٹ میرے پاس ہے، اب تک یہ کام جس طرح کے انجام پانا چاہیے تھا، صحیح طور سے پوری طرح انجام ابھی نہیں پا سکا ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ افرادی قوت کی سیکیورٹی ہے۔ کام کی جگہ اور مرکز میں افرادی قوت کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ افرادی قوت کی سیکیورٹی بہت اہم ہے۔ محنت کشوں کی ایک اہم ضرورت جو حکومتی ذمہ داروں، کارخانوں کے مالکین اور زیادہ تر حکومت وغیرہ کے تئیں کچھ فرائض رکھتے ہیں، مہارت ہے۔ محنت کش کام کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بعض جگہوں پر انہیں مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کام کے بارے میں جانکاری اور مہارت میں اضافہ کام کی پیش رفت میں بہت مدد کرتا ہے۔ یہ چیز خود محنت کشوں کے فائدے میں بھی ہے اور ملک کے فائدے میں بھی۔ یہ مہارت بڑھانا جو افرادی قوت کو توانا بناتا ہے، محنت کشوں کے فرائض میں ہے کہ مہارت بڑھا کر خود کو توانا بنائیں۔ اسی سلسلے میں اچھی استعداد کے لوگوں کی تلاش بھی ہے۔ محنت کشوں میں کچھ لوگ بہت اچھی استعداد کے مالک ہوتے ہیں، صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، جن کے ذہنوں میں نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں۔ اگر متعلقہ ادارے ان کو پہچانیں، ان کی استعداد، ان کی صلاحیتوں کا پتہ لگائیں اور انہیں اپنی استعداد اور صلاحیتیں برے کار لانے کا موقع دیں کہ وہ اپنی ایجادات اور خلاقیت دکھائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے محنت کش طبقے کی حالت اور بھی اچھی ہوگی اور ملک بھی کام میں ترقی حاصل کرے گا۔ البتہ ان میں سے بعض فرائض جو میں نے عرض کیے ہیں حکومتی اداروں کے ہیں، جیسے وزارت محنت اور حتیٰ ٹریننگ و تربیت کے مراکز اور اداروں کے ہیں۔ میں نے وزارت تعلیم و تربیت سے تکنیکی اور پیشہ ورانہ ٹریننگ کی بارہا سفارش کی ہے، اس سے افرادی قوت کی مہارت بڑھانے میں بہت مدد ملتی ہے۔ بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ شاید ضروری ہو کہ یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں تعلیم و تربیت میں نصاب کی تعلیم کے ساتھ ہی پریکٹیکل ٹریننگ بھی دی جائے، حتیٰ اس کا سرٹیفکیٹ اور ٹیکنیکل تعلیم کی سند بھی دی جائے، جس سے کسی کام میں اس کی صلاحیت معلوم ہو سکے اور مثال کے طور پر کسی نوجوان نے جو ٹیکنیکل تعلیم حاصل کی ہے اس کا پتہ چل سکے، وہ کام کر سکے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو میں نے عرض کیا۔ ان میں بعض حکومت کے ذمے ہیں اور بعض خود پیداواری یونٹوں کے مینیجروں کے ذمے ہیں۔ اگر ان فرائض پر عمل کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ محنت کش طبقہ ترقی کرے گا، ضرور ترقی کرے گا، اور یہ محنت کش طبقے کے تئیں فرائض ہیں۔ خود محنت کش طبقے کے بھی کچھ فرائض ہیں، اسلام میں اسی طرح ہے، جس کا آپ پر کوئی حق ہے اس پر آپ کا بھی حق ہے، حقوق دو طرفہ ہیں۔ آپ پر کسی کا حق ہونے کا لازمہ یہ ہے کہ آپ کا بھی دوسرے پر حق ہو، اگر آپ کسی پر حق رکھتے ہیں تو وہ بھی آپ پر حق رکھتا ہے، یہ دو طرفہ حق ہے، لہذا یہ دو طرفہ حقوق ہیں۔ محنت کشوں کا فرض یہ ہے کہ کام کو اہمیت دیں، لہذا محنت کش طبقے سے میری سنجیدگی کے ساتھ سفارش یہ ہے کہ آپ جو بھی محنت کش ہیں کام کر رہے ہیں، جان لیں کہ آپ اہمیت پیدا کر رہے ہیں۔ مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں، رزق حلال کما رہے ہیں، یہ تو ہے، لیکن صرف یہی نہیں ہے، بلکہ آپ کام کر کے ملک کو ترقی بھی دے رہے ہیں۔ آپ کا کام ملک کی ترقی کا باعث ہے، ملک ترقی کرے گا تو عزت و آبرو اور سرفرازی حاصل ہوگی اور ملک طاقتور بھی ہوگا۔ میں نے وہ روایت پڑھی کہ اگر کام کیا گیا تو یہ کام ملک کی طاقت بڑھائے گا۔ برابر ہی آپ کے کام کے دو پہلو ہیں، ایک ذاتی پہلو ہے اور دوسرا عمومی پہلو ہے، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے، خود آپ کام کی اہمیت پر توجہ رکھیں۔ دوسرا یہ کہ کام کو امانت سمجھیں، یہ فریضہ جو آپ کو سونپا گیا ہے یہ آپ کے پاس امانت ہے۔ تیسرے یہ کہ کام محکم انداز میں صحیح طریقے سے کریں، اس طرح انجام دیں کہ اس کے مکمل ہو جانے کا یقین حاصل ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ بس نپٹا دیا جائے یا چل چلاؤ والا کام ہو۔ میں نے ماضی میں اس مسئلے پر بہت زور دیا ہے، متعدد مثالیں بھی دی ہیں، لہٰذا ان کو دہرانا نہیں چاہتا۔ کام کے ماحول میں نظم و ضبط اور کام کے تئیں احساس ذمہ داری محنت کشوں کے اولین فرائض ہیں۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ کام کی اہمیت کو سمجھیں تو یہ صرف محنت کش طبقے سے مخصوص نہیں ہے، سبھی لوگ کام کی اہمیت جانیں۔ اس کے دو فوائد ہیں، ایک فائدہ یہ ہے کہ محنت کش طبقے کو اہم سمجھا جائے گا، محنت کش اور ہر مزدور، وہ محنت کش جو گاڑی کے اندر کام کرتا ہے، وہ محنت کش جو زمین پر کام کرتا ہے، یا وہ محنت کش جو عمارت کے اندر کام کرتا ہے، وہ جس پر مزدور کا اطلاق ہوتا ہے، ہر وہ شخص اس کو اہم سمجھا جائے گا۔ دوسرے خود اس کے اندر کام کی رغبت پیدا ہوگی۔ ملک میں کچھ نوجوان ایسے ہیں جو نوجوان ہیں لیکن ان کے اندر کام کرنے کی رغبت نہیں ہے، کام کی تلاش میں بھی نہیں نکلتے، نہ کام کی ٹریننگ لیتے ہیں اور نہ ہی کام کی جستجو کرتے ہیں۔ بعض کام کی تلاش کرتے ہیں لیکن ان کی نظر میں میز کرسی پر بیٹھ کر کیے جانے والا کام ہی کام ہے، لہذا وہ اسی فکر میں ہے، جبکہ ہمیشہ میز کرسی پر بیٹھنا کام نہیں ہوتا، بعض اوقات اس طرح بیٹھنا بیکاری بھی ہوتا ہے۔ پھر بھی اگر کہیں کہ میز کرسی پر بیٹھنا کام ہے تو کام صرف یہی نہیں ہے، بنابراہ نوجوان ملک میں پیداوار کے عمل میں زیادہ کردار ادا کریں، اس شعبے میں فعال ہوں، اور یہ اس وقت ہوگا جب احساس ہو کہ کام اہمیت رکھتا ہے۔ ایک اور نقطہ پیداوار میں عوام کی شرکت سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم نے کہا کہ عوام کی مشارکت سے پیداوار میں چھلانگ لگانا، عوام کی مشارکت کس طرح حاصل ہوگی، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اب فرض کریں کوئی پیداوار میں تیز رفتار ترقی کے عمل میں شریک ہونا چاہتا ہے تو کس طرح شریک ہو، اس کو کون سکھائے کہ کیسے شریک ہو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور حکام کے اہم فرائض میں سے یہ ہے کہ پیداوار کے کام میں عوام کی شرکت کے راہ ہموار اور بیان کریں۔ مثال کے طور پر ایک راستہ کوآپریٹو کا ہے، پیداوار کی کوآپریٹو کمپنیاں بنائیں۔ ایک گھریلو کام میں مدد ہے، ایک دستکاری صنعت میں مدد ہے، ایک نالج بیسڈ کمپنیوں کی تشکیل میں مدد ہے۔ حکومت اس سلسلے میں اقتصادی ماہرین کی مدد لے سکتی ہے جو حکومت کے اندر بھی ہیں اور حکومت سے باہر بھی موجود ہیں۔ یہ بہت سے دوسرے راستے پیش کر سکتے ہیں جو عوام کی شرکت کا موجب بن سکتے ہیں۔ صنعتی امور میں مشارکت، گھریلو امور میں، دستکاری صنعت میں، زراعت میں، مویشیوں کی پرورش میں، ان تمام شعبوں میں عوام مشارکت کر سکتے ہیں۔ اس مشارکت کا طریقہ عوام کو بتایا جائے اور ان کی شرکت کی راہ ہموار کی جائے۔ بات عوام کی مشارکت کو آسان بنانے کی ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے جس کا تعلق حکومت سے ہے، وہ پیداوار کے شعبے میں بینکوں کے کریڈٹ کا مسئلہ ہے۔ آج یہ نہیں ہے، پیداواری شعبے میں بینک کریڈٹ اور بینکنگ سہولتوں میں اضافہ ہونا چاہیے۔ بینکوں کے ذمہ دار حضرات اس پر توجہ دیں۔ آخری نقطہ پابندیوں سے تعلق رکھتا ہے۔ جب ہم اقتصادی مسائل کی بات کرتے ہیں تو پابندیوں سے لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ ہم برسوں سے شدید پابندیوں سے دوچار ہیں۔ یہ ایسی پابندیاں ہیں کہ خود پابندیاں لگانے والوں نے، جو زیادہ تر امریکی اور ان کی پیروی کرنے والے بعض یورپی ہیں، خود انہوں نے کہا ہے کہ ایران پر لگائی جانے والی پابندیوں کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ خود انہوں نے کہا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان پابندیوں کا مقصد کیا ہے۔ وہ کچھ اہداف بیان کرتے ہیں لیکن جھوٹ بولتے ہیں۔ اہداف وہ نہیں ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ جوہری توانائی کی بات کرتے ہیں، ایٹمی اسلحے کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایران پر اس لیے پابندی لگائی ہے کہ وہ دہشت گردی کی حمایت کرتا ہے۔ دہشت گردی کیا ہے؟ غزہ کے عوام، غزہ کے عوام ان لوگوں کی نظر میں دہشت گرد ہیں۔ ایک خبیث، جعلی، غاصب اور بے رحم حکومت 6 مہینے کی مدت میں 40,000 انسانوں کا قتل عام کر دیتی ہے، جن میں کئی ہزار بچے ہیں۔ وہ دہشت گرد نہیں ہیں۔ وہ عوام جن پر بمباری ہو رہی ہے وہ دہشت گرد ہیں۔ بنابر یہ بہانے جھوٹے بہانے ہیں۔ پابندیوں کا ہدف یہ مسائل نہیں ہے۔ پابندیوں کا ہدف جمہوری اسلامی ایران کو مشکل میں ڈالنا ہے۔ وہ اسلامی جمہوریہ ایران کو پابندیوں کے ذریعے مشکل میں ڈالنا چاہتے ہیں، تاکہ جمہوری اسلامی ایران ان کی استعماری اور سامراجی پالیسیوں کی اطاعت کرے، ان کی زور زبردستی کے مطالبات کے سامنے جھک جائے، ان کی زور زبردستی کی توقعات پوری کرے، اپنی پالیسیوں کو ان کی پالیسیوں کا تابع بنا دے۔ یہ ہے اہداف ان کے۔ اب بعض لوگ خیر خواہانہ انداز میں، انشاءاللہ کہ ان کی رائے خیر خواہانہ ہی ہے، مسلسل نصیحت کرتے ہیں کہ جناب امریکہ سے وہ سمجھوتا کر لیں، وہ معاہدہ کر لیں، وہ جو کہتے ہیں اس کو سنیں۔ ان کی توقعات کی تو کوئی انتہا نہیں ہے۔ چند سال قبل اسی جگہ، اسی امام بارگاہ میں ایٹمی مسئلے پر بات ہو رہی تھی، میں نے ایک عام خطاب میں کہا کہ امریکی معین کریں کہ ایٹمی میدان میں ہمارے کتنے پیچھے ہٹنے پر وہ اکتفا کریں گے اور راضی ہو جائیں گے۔ وہ معین کریں، لیکن وہ معین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ قدم بے قدم وہاں تک پہنچیں گے جو ایک افریقی، شمالی افریقہ کے ایک ملک میں ہوا، یعنی ہم سبھی ایٹمی وسائل لپیٹ دیں۔ ملک کو نیوکلیئر میڈیسن اور علاج کے لیے جوہری توانائی کی ضرورت ہے۔ اس پیش رفت سے ملک میں سینکڑوں کام ہوتے ہیں، یہ سب بند کر دیں۔ انہیں یہ توقع ہے سیاسی میدان میں، اقتصادی میدان میں، ملک کی سبھی تدابیر میں مکمل طور پر ان کے تابع بن جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے جھک جاؤ۔ بالکل وہی حالت جو آپ بعض حکومتوں کی دیکھ رہے ہیں۔ جانتے ہیں ان کی دولت و ثروت ان کے اختیار میں ہے، ان کی عزت و آبرو بھی انہی کے اختیار میں ہے۔ ان حکومتوں کی پالیسی ان کی پیروی کرنا ہے۔ وہ یہی چاہتے ہیں، ہم سے بھی یہی چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اسلامی نظام، غیرت اسلامی اور اس قوم کے لیے جس کا تشخص اسلامی ہے، یہ زور و زبردستی تسلیم کرنا محال ہے، ناممکن ہے۔ پابندیوں کا مسئلہ دراصل یہ مسئلہ ہے۔ البتہ پابندیوں سے ملک کی معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ یعنی اقتصادی مشکلات کا ایک بڑا حصہ انہی پابندیوں کا نتیجہ ہے، اس میں شک نہیں۔ لیکن ایک نقطہ اس کے ساتھ موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہی پابندیاں ملک کے اندر استعدادوں کے کھل کر سامنے آنے کا سبب بنتی جا رہی ہیں۔ یعنی یہی پابندیاں ملک کی صلاحیتوں کے ظاہر ہونے کا اسباب بھی فراہم کر رہی ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں جنہیں ہم بھاری خرچ سے، کثیر اخراجات سے، بیرونی حکومتوں، بعض اوقات دشمن سے درآمد کرنے پر مجبور تھے، لیکن اب ملک کے اندر تیار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر ہم مجبور ہوئے۔ انہوں نے وہ چیزیں ہمارے ہاتھ فروخت نہیں کی، ہمیں نہیں دی، انہوں نے راستے بند کر دیے، تو ہم نے خود اپنی طرف دیکھا اور پھر اندرونی طور پر ترقی کی۔ ہمارے نوجوان، ہمارے سائنسدانوں نے وہ وسائل جو وہ احسان رکھ کر بھاری بھاری قیمتوں پر ہمارے ہاتھ فروخت کرتے تھے، اب ملک کے اندر کم خرچ کے ساتھ تیار کر لیے گئے۔ زندہ قوم ایسی ہوتی ہے، زندہ قوم دشمن کی دشمنی کو بھی موقع میں تبدیل کر دیتی ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنے عزیز نوجوانوں سے، محترم حکام سے، اپنے ملک کے مردوں اور غیرت مند متدین عورتوں سے ہمیشہ یہ سفارش کی ہے کہ دشمن کی دشمنی کو اپنے لیے موقع میں تبدیل کریں۔ اس کا ایک نمونہ یہی اسلحے کا مسئلہ ہے اور اسلحہ جاتی ترقی ہے۔ دشمن بھی حیرت میں پڑ گئے ہیں کہ ایران نے پابندیوں کے دوران جدید ترین اور ترقی یافتہ اور پیش رفتہ ترین اسلحے تیار کر لیے، اور وہ بھی اتنی زیادہ تعداد میں۔ جی ہاں، کر سکتا ہے جمہوریہ اسلامی، کر سکتا ہے۔ اس سے زیادہ پیش رفت بھی کر سکتا ہے، اس سے بہتر پیش رفت بھی کر سکتا ہے، مزید ترقی کر سکتا ہے، انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ ترقی کرے گا۔ صرف اسلحے نہیں، کیونکہ ابھی اسلحہ ایک جگہ نظر آ گئے، بہت سارے شعبوں میں یہی صورتحال ہے۔ ہم آج میڈیکل میں، صحت کے محکمے میں، ان تمام مشکلات کے باوجود، ان تمام پابندیوں کے باوجود ترقی یافتہ ملکوں میں ہیں۔ میڈیکل کے شعبے میں خود اپنے علاقے میں شاید ہمارا ثانی نہ ہو، دنیا میں بھی میڈیکل کے شعبے میں ہم ممتاز ملکوں میں ہیں۔ صنعت کے اعتبار سے، صنعت کے شعبے میں بھی اسی طرح، انجینئرنگ کے مختلف شعبوں میں بھی یہی صورتحال ہے۔ بعض جگہوں پر ہم پیچھے ہیں، لیکن اگر ہمت کریں تو ہر جگہ ترقی اور آگے نکل سکتے ہیں۔ دشمن دہشت گردی اور اسی طرح کے دیگر بہانوں سے ہم پر پابندی لگاتا ہے۔ ان پابندیوں کا اثر تدریجی طور پر کم ہو رہا ہے۔ چند برس پابندی لگائی، دیکھا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ معتبر عالمی مراکز کہتے ہیں کہ اس سال ایران کی ناخالص قومی پیداوار پچھلے سال کی نسبت زیادہ رہی ہے۔ تو کیوں بڑی ہے یہ پیداوار؟ اس لیے کہ زیادہ کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ بہتر کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ پابندیاں انہیں بے دست و پا نہیں کر پا رہی۔ ہم پابندیوں کے آگے مجبور نہیں ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے بیرون ملک سے اور سرحدوں کے پار سے امید نہیں باندھی ہے۔ لہذا اس جوش و جذبے کی، اس احساس کی تقویت ہونی چاہیے، ملک میں اس جذبے میں اضافہ ہونا چاہیے۔ یہ جب وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ دہشت گردی کے طرفدار ہیں، یہ ہمارے دشمن کہتے ہیں، ان کی اس بات کو اہمیت نہ دیں۔ مقاومتی محاذ، استقامتی محاذ کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ فلسطین کی حمایت کیوں کرتے ہیں؟ آج پوری دنیا فلسطین کی حمایت کر رہی ہے۔ یورپی ملکوں کی سڑکوں پر، واشنگٹن، نیو یارک کی سڑکوں پر لوگ نکل رہے ہیں، فلسطین کی حمایت کرتے ہیں، فلسطین کے حق میں نعرے لگاتے ہیں۔ اور یہ صرف اب ہم سے مخصوص نہیں رہا۔ کہتے ہیں کہ حزب اللہ لبنان کی حمایت کیوں کرتے ہیں ہم؟ ایک فوٹیج میں دکھایا گیا کہ امریکہ کے شہر کی ایک سڑکوں پر لوگوں نے حزب اللہ کا پرچم اٹھا رکھا ہے، دنیا میں لوگ ان کی حمایت کر رہے ہیں، یہ استقامت دکھا رہے ہیں، غیرت مند ہیں، ظالم کے خلاف ہیں، ظلم کے خلاف ہیں۔ فلسطینی اپنے گھر کا دفاع کر رہے ہیں، وہ گھر جو غصب کر لیا گیا ہے، چھین لیا گیا ہے، وہ گھر جو ان سے زبردستی ہتھیا لیا گیا ہے، وہ گھر جس پر زبردستی قبضہ کر لیا گیا ہے۔ صہیونی آبادکار، صہیونی حکومت کی خبیث پولیس کی حمایت کے ساتھ آتے ہیں اور فلسطینیوں کے باغ کو، کھیتوں کو، رہائشی مکانات کو بلڈوزر چلا کر منہدم کر دیتے ہیں، تاکہ وہاں غیر قانونی کالونی بنا سکیں، جبکہ فلسطینی اپنے گھر کا دفاع کر رہے ہیں۔ تو کیا وہ دہشت گرد ہیں؟ مقاومتی محاذ دہشت گرد ہیں؟ دہشت گرد گروہ وہ ہے جو ان پر بمباری کر رہا ہے، یہ المیہ جو انہوں نے پیدا کیا، اس سے انہیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ بہرحال ہماری قوم کو معلوم ہونا چاہیے، قوم کو معلوم ہے کہ ایرانی قوم سے دشمنی ان مسائل کی وجہ سے نہیں ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، اور ایران ان کے دباؤ میں نہیں آتا، ان کی زور زبردستی کو تسلیم نہیں کرتا، اور ان کی پالیسیوں کی پیروی کرنے کے لیے، اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کی پالیسیاں شکست خوردہ ہیں۔ آج دنیا کی نام نہاد بڑی طاقتیں اعتراف کرتی ہیں کہ ٹوٹ رہی ہیں۔ میں نے ایک خبر میں دیکھا، ایک امریکی جریدے نے یہی دو تین دن پہلے اس میں لکھا ہے کہ امریکہ نے 200 سال میں جو اعتبار حاصل کیا تھا وہ 20 سال سے اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور مسلسل نکلتا جا رہا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ یہ وہ خود کہتے ہیں اور یہ بات معتبر امریکی جریدے میں لکھی ہے، ہم نہیں کہہ رہے۔ وہ اپنی اسی ناکام اور شکست خوردہ پالیسی کی جو خلاف فطرت بشری ہے اور سبھی انسانی اور خدائی اقدار کے منافی ہے، چاہتے ہیں کہ ایرانی قوم جیسی درخشاں، ماضی کی مالک، آزاد اور خود مختار اور متمدن قوم ان کی پالیسیوں کی پیروی کرے۔ ظاہر ہے کہ ہرگز نہیں کرے گی۔ ایرانی قوم پائیدار اور محکم ہے، یہ استحکام ہمیں عمل میں بھی دکھانا ہے، کام میں بھی دکھانا ہے، حصول علم میں بھی دکھانا چاہیے، تحقیقات میں بھی دکھانا چاہیے، ملی اتحاد میں بھی دکھانا چاہیے۔ اگر یہ ہو گیا تو سختیاں اور مشکلات خود نجات کا راستہ دکھا دیں گی۔ یہ سختیاں مسلط کرتا ہیں، وہ مشکلات جو دشمن مسلط کرتا ہے خود ان کے اندر موقع اور راستہ موجود ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم کاہلی و سستی نہ کریں، شرط یہ ہے کہ ہم بھٹکیں نہ۔ الحمدللہ قوم زندہ ہے اور ہمارے ملک میں زیادہ زندہ ہونے کا ثبوت فراہم کرنے کی صلاحیتیں موجود ہیں۔ اگر انشاءاللہ اسی طرح آگے بڑھتے رہے تو توفیق الہی سے مستقبل روشن ہے اور انشاءاللہ ملت ایران روشن مستقبل تک ضرور پہنچے گی۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ایرانی قوم کی اور صاحب ایمان محنت کش طبقے کی حفاظت فرمائے، آپ کو دشمنوں پر فتح و کامیابی عطا فرمائے اور روح شہدا کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے
و روح شہدا را از ما راضی کنه۔ السلام علیکم و رحمت الله۔